أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لاسيما بقية الله الأعدم في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملك درود بيجي محمد وآل محمد.
اللهم صل على
ایدن محترم، سورہ انشقاق میں ارشاد رب العزت ہے: یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہاں پر ایک انسان کے سفر کو بیان کیا گیا ہے، اور سفر کی کیفیت، سفر کی حالت اور سفر کے اختتام کو، اور اس سفر کا ایک نتیجہ انسان کے سامنے رکھا گیا ہے. جب بھی ہم کسی سفر کو ذہن میں لاتے ہیں، اس کا کوئی نقطہ آغاز ہوتا ہے، اس کا کوئی نقطہ اختتام ہوتا ہے، جس کو ہم آسان زبان میں مبدا، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور معاد، جہاں اسے لوٹنا ہے یا جہاں پر اس کا سفر ختم ہوتا ہے. پس اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک سفر کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے، اور یہ وہ سفر ہے کہ جو مادی بھی ہے اور روحانی اور معنوی بھی ہے. سفر جب تک مادی نہ ہو، معنوی سفر کا امکان میسر ہی نہیں، ایسا محال ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس مادی دنیا میں بھیجا ہے، مادی اور جسم کے ساتھ. جب جسم ہے تو اس کے لوازمات ہیں، جسم ہے تو اس کی ضروریات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے خداوند عالم نے اپنی کتابوں، شریعتوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں آگاہ اور مطلع کیا ہے. پس یہ سفر جو خدائی سفر ہے، جسے علم اخلاق میں سیر و سلوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سیر و سلوک ایک اصطلاح ہے. سیر یعنی چلنا، سلوک یعنی وہ روش کہ جو اس سیر میں اور اس چلنے میں انسان ملوز خاطر رکھتا ہے. کبھی آپ مسجد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو بہت دھیرے دھیرے اور آرام سے چلتے ہیں، اور یہ ایک سیر ہے، سیر یعنی چلنا. لیکن جب آپ ورزش کرتے ہیں، خدا نخواستہ طالب علم اگر کوئی گناہ کریں اور ورزش کریں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آرام آرام سے نہیں چلیں گے. وہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے آپ کا، اس میں کیا کریں گے؟ خدا نخواستہ اگر استخارہ آ جائے ورزش کا، تو وہ ٹہلیں گے نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ دوڑیں گے. تو ایک مسجد کی طرف سیر ہے، چلنا ہے، اس کی روش الگ ہے، یعنی اس کا سلوک الگ ہے، اور ایک سیر جو ہے وہ دوڑنا ہے، ورزش کرنا ہے. تو اس کی روش اور اس کا سلوک الگ ہے. تو ہر سفر کا سیر الگ ہے اور اس کا سلوک الگ ہے. ہم یہاں پر جو گفتگو کریں گے وہ اخلاقیات سے متعلق ہے. ایک خلق ہوتا ہے ایک خلق ہوتا ہے. خلق یعنی انسان کا ظاہر, انسان کا جسم, اس کی مادی دنیا. خلق یعنی انسان کی باطنی دنیا, یعنی انسان کا, انسان کی روح, انسان کا اخلاق, انسان کا دل, انسان کا کردار. یا ایوہ الانسان, یعنی انسان کہہ کے خداوند عالم مخاطب کر رہا ہے, اے انسان, اے انس رکھنے والے, اے انس پیدا کرنے والے, اے بہت جلد چیزوں سے جس کا دل بہل جائے, اس کو مخاطب کر رہا ہے. انسان ایسے ہی ہے نا, کسی نئی جگہ جاتا ہے تو دل لگا لیتا ہے, دل بہلانے لگتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ گرویدہ ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا. اور انسان انس سے ہے. یا ایوہ الانسان انکا, خوب اب یقیناً ادبیات پڑھیں, انکا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے. پھر بلاغت میں آپ پڑھتے ہیں تاکید کہاں واجب ہوتی ہے, کہاں ضروری ہوتی ہے, کہاں نارمل ہوتی ہے, وہ پھر علم بلاغت میں آپ پڑھیں گے. انکا یعنی ممکن ہے انسان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ وہ ایک سفر میں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے الناس نیامون, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے جب جاگیں گے. وہ ایک سفر میں, وہ ایک سفر میں, جب سفر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں اختتام ہوگا. لیکن ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان سو رہے ہیں, انسان کو خیال ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو میں سفر میں ہوں, میں مدرسے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں تو میں سفر میں ہوں, میں کسی کام سے مثال کے طور پر مارکیٹ جا رہا ہوں تو میں سفر کر رہا ہوں, یا میں کسی دوسرے شہر ٹریول کر رہا ہوں تو میں سفر میں ہوں. لیکن انسان اس وقت صرف حالت سفر میں نہیں ہوتا, انسان ابھی بھی حالت سفر میں. جیسے ہی انسان اس مادی دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ راجعون اس میں فاعل ہے, جس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں, ماضی کا بھی معنی اس میں پایا جائے گا, حال کا بھی, مستقبل کا بھی. خوب رجعتو میں لوٹا, ارجعو مثلا میں لوٹ رہا ہوں, سارجع میں مستقبل قریب میں لوٹوں گا. لیکن راجعون فاعلون کے وزن پر, فاعلون کے وزن پر, اس کا مطلب ہے کہ یعنی میرا ماضی بھی, میرا حال بھی, میرا مستقبل بھی, مسلسل میں حالت سفر میں ہوں. بس میں یہاں جو بیٹھا ہوں یہ بھی حالت سفر ہے, بس میں کلاس روم میں ہوں یہ بھی حالت سفر ہے, بس میں وضو کے لیے گیا ہوں یہ بھی حالت سفر ہے, حتیٰ میں سو رہا ہوں, خواب میں ہوں, سو رہا ہوں, یہ بھی حالت سفر ہے. خوب بس انسان کو کتنا چوکنا ہونا چاہیے. یا ایوہ الانسان, خوب خوب سب سے پہلے تو یا ایوہ الانسان کی طرف آتے ہیں. یا حرف ندا ہے, خوب حرف ندا قریب کے لیے بھی ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی ہوتا ہے. جو قریب ہوتا ہے اسے پیار سے بلایا جاتا ہے, جو دور ہوتا ہے اسے بھائی صاحب, بھائی جان, اوئے, جی اس طرح کہہ کے بلایا جاتا ہے. پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, نام نہیں پتہ, بھائی جان, بھائی صاحب, خوب زور سے آواز دی جاتی ہے. لیکن جو قریب ہوتا ہے, اے یعنی اے پیارے, اے بھائی. خوب خدا اندازہ کیا کہہ رہا ہے, یا ایوہ الانسان, یہ نزدیکی پر دلالت کر رہا ہے. یعنی خداوند عالم انسان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ خدا تم سے دور نہیں ہے. یہ احساس اگر ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں ہمارے. ہمیں علمی طور پر تو یقین ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا, لیکن قلبی طور پر یقین نہیں ہوتا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب چہل حدیث میں فرماتے ہیں کہ عقل کی غذا علم ہے اور قلب کی غذا یقین ہے. مثلا میں ابھی جو ہے آپ سے گفتگو کروں, ابھی میرا انتقال ہو جائے, جنازہ میرا یہاں برابر کمرے میں رکھ دیا جائے, اور آپ سے کہا جائے مولانا کے ساتھ ذرا ایک رات رک جائیں, ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کی عقل کو یقین ہے مردہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اندھیری رات میں اس مردے کے ساتھ رکنا، مولانا کے ساتھ رکنا، خوب بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا دل گردے والے، عقل کو یقین ہوتا ہے لیکن قلب کو یقین نہیں ہوتا. ہماری ساری مشکل یہ ہے کہ ہمارے عقل کو تو بہت سی باتوں کا علم ہے لیکن ہمارے دل میں یہ علم نہیں اترا. جب دل میں علم اتر جاتا ہے تو اسے یقین کہا جاتا ہے، وہ اطمینان کی منزل ہوتی ہے، وہ ایقان کی منزل ہوتی ہے، وہ باور اور یقین کی منزل ہوتی ہے. یا ایوہ الانسان، یعنی اے انسان، یعنی خداوند عالم کیا ایک یقین دلانا چاہ رہا ہے، اے میرے بندے، یعنی بہت قریب سے مخاطب کر رہا ہے خدا، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ بھی اس سے قریب ہیں. خوب شہرک کہاں ہے؟ میرے جسم کے اندر ہے، مجھ میں اور میری شہرک میں کوئی فاصلہ ہے؟ ایسے میں، لفظ میں، آئی، انا، من، فارسی میں، خوب یہ میرے وجود ہے نا، یہ من، یہ میں، یہ آئی، یہ میں، یہ میرا ہاتھ بھی ہے، خوب میرا پیر بھی ہے، میرے پورے وجود ہے نا. میں جب کہتا ہوں میں، تو میں سے مراد صرف میری زبان تو نہیں ہوتی نا، میں سے مراد میری آنکھیں تو نہیں ہوتی صرف، میں سے مراد میری صرف ٹانگیں تو نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں نہیں، میرا پورا وجود. ایسا ہی ہے نا، جب آپ میں کہتے ہیں، بھائی میں کہہ رہا ہوں، تو صرف آپ کیا کہتے ہیں؟ میں صرف اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، ہرگز نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں، یعنی پورا پورا وجود. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ، وہ شہرک میرے اندر ہے، یہ ہے میری شہرک، مجھ میں شہرک میں کوئی فاصلہ ہے؟ خداوند عالم فرمانا چاہ رہا ہے کہ یا ایوہ الانسان، یعنی اے انسان، یقین کر، باور کر، تجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں تجھ سے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تیرے اندر جو ہے وہ در حقیقت سمایا ہوا ہوں. خدا کہتا لا یسعنی فی ارض ولا سمائی، میری وسعت نہ زمین میں نہ آسمان میں، بل یسعنی فی قلب عبد المؤمن، میں مؤمن کے دل کے اندر ہوں. خدا کی، وہ خدا نہ جسم رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ جان، یعنی مادی جسم نہیں رکھتا، لیکن وہ کہتا ہے اگر میری کوئی وسعت ہے تو وہ مؤمن کا دل ہے. یعنی مؤمن کا دل اتنا بڑا ہے کہ خدا اس میں سمایا ہوا ہے. خدا کسی چیز میں عقل نہیں سما سکتا، لیکن ایک کنایا ہے، ایک اشارہ ہے. تو یہاں پہ کہا یا ایوہ الانسان، اے انسان، یعنی ایک پیار محبت. مثلا قرآن کریم میں آپ دیکھیں یا کے الفاظ اٹھا کے دیکھیں آپ معجم المفاہرس میں تو ملے گا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. حضرت لقمان وَإِذْ يَعِذُ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر، اے میرے بیٹے. خوب یہ یا کہہ کے مخاطب کرنا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو آیت ہے اس میں یا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے روزے کی تمام سختی کو جو ہے نا وہ آسان کر دیا ہے، بقول معروف کیا کہتے ہیں، حلوہ کر دیا ہے. کہتے نہیں یار یہ سوال تو بڑا حلوہ ہے، کہتے نہیں کہتے؟ حلوہ سے بڑا اس کو چاٹنا تھوڑی ہے سوال کو، یعنی آسان کر دی، نرم کر دیا، ٹھیک ہے نا. مثلا میں آپ کو بلاؤں، میں کہوں بھائی صاحب ادھر آئیے، بھائی صاحب کہوں گا تو میں آپ سے بڑا ہوں کہ آپ مجھے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں؟ اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا، بھائی جان کہتے ہیں ان کو. میں کہوں اے بھائی، اے برادر. خوب یہ لب و لہجہ کیا ہے، یہ انسان کو کیا کرے گا، متوجہ کرے گا، نہیں بھی سن رہا ہوگا تو سنے گا. یا ایوہ الانسان، اے انسان، یعنی اے یعنی نزدیکی، قربت، یقین، یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. الانسان یعنی وہ انسان، وہ موجود جو اس پوری کائنات کا خلاصہ ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اندر ہوں، یقین تو کا تجھ سے قریب ہوں. خوب کیسے پتہ چلے؟ وہ دلیل ہے نہیں ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اپنی روح میں سے، من بیانیہ ہے، کچھ اس میں پھونک دوں، اس کو تھوڑا سا دے دوں، بس خدا نے مجھے اپنی روح میں سے، اپنی جان میں سے، اپنی ہستی میں سے مجھے دیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ نفخت فی من روحی کا شاہکار ہے جو حضرت آدم کے لیے ہے۔ یہ نفخت فی من روحی صرف حضرت آدم سے مخصوص نہیں، یہ ہر انسان سے مخصوص ہے۔ نفخت من روحی، بس انسان کیا ہے، احساس کرے کہ نور خدا مجھ میں ہے، خدا مجھ میں اپنے نور کے ساتھ متجلی ہے۔ یا ایوہ الانسان انکا، انکا یعنی یقین دلا رہا ہے، یعنی جگا رہا ہے، یعنی بیدار کر رہا ہے، غفلت میں نہیں رہو، یقین کی زندگی گزارو۔ انکا، پھر دوبارہ یا ایوہ الانسان کہہ چکا تھا، اب جو ہے انسان، الانسان کیا ہے، الف لام ہے، الف لام کون سا ہے، الف لام یا کون سا ہے، استغراق، تمام انسان صحیح، مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، الانسان ان تمام انسان، یہاں بھی کہ یا ایوہ الانسان، اے انسان، آیا استغراق ہے؟ بعض علماء نے اس میں بھی گفتگو کی ہے کہ یہ استغراق بھی ہے، اور الف لام جو معرفہ ہے، جو معرفہ کا معنی دیتا ہے، وہ بھی معنی اس میں موجود ہے، یعنی ہر انسان کو مخاطب قرار دیا گیا۔ بہرحال تفسیر نکات اس میں وارد نہیں ہوں گا۔ انکا، اب انسان اگر استغراق یعنی تمام انسان مراد لے، اب یہاں پہ خدا نے اپنی گفتگو سمیٹ کر بہت فوکس کر دیا ہے، کہاں پہ، کاف خطاب پر، یعنی میں پڑھوں گا تو صادق رضا، آپ پڑھیں گے تو بھائی جان، آپ پڑھیں گے تو بھائی صاحب، آپ پڑھیں گے تو محمد عباس، آپ پڑھیں گے تو نذیر عالم، آپ پڑھیں گے محمد منتظری، ہر انسان جب پڑھے گا انکا، تم بے شک، تم کون ہو، میں ہوں، میں ایک ہی ہوں، بس کتنا فوکس کر دیا، الانسان سے کہاں پہ لے آیا، یعنی اب مزاق آئے نا، وہ اگر مفہومن تھا، کون سا انسان، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان متوجہ ہو جاؤ، کون سا انسان، میں انسان، انکا قادحن، قادحن وہی اس میں فاعل، شدید محنت و مشقت کو کہا جاتا ہے۔ انسان اسٹرگل کرے، محنت کرے، مشقت کرے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پہاڑی پہ چڑھ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا وزنی بیگ آپ کے کاندھوں پہ لٹکا ہوا ہو، خوب ایک اس بیگ کا وزن، پھر زمین کی گریویٹی اور کشش ثقل کے خلاف اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنے میں محنت مشقت ہو، ان نگا قادحن، قادحن یعنی مسلسل انسان حالت سفر میں، وہی راجعون اس میں فاعل، انکا قادحن قدحن، اے انسان کیا تو محنت کر رہا ہے، جیسے کہ خوب یہاں پہ قدحن کیا ہوگا، جی مفعول مطلق کس کے لیے ہوتا ہے، نوعیت کی، یہاں پہ نوعیت کے لیے ہے، یعنی یہ جو محنت مشقت ہے مفعول مطلق، یعنی کہ جو در حقیقت اس کی کیفیت اور حالت کو بیان کر رہی ہے، یہ مشقت عام مشقت نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت کو، مثلا جلس تو جلست الامیر، میں بیٹھا لیکن عام طریقے سے نہیں بیٹھا، امیر کی طرح بیٹھا، جلس تو جلست العبد، میں ایک عبد اور غلام کی طرح بیٹھا اپنے مالک کے سامنے، ٹھیک، خوب جلس تو جلسہ، جلسہ کیا ہے، در حق اس نوعیت کو، اس کیفیت کو، یا ایو الانسان انکا قادحن، انسان تو محنت مشقت کرنے والا ہے، سو رہا جب بھی، جاگ رہا جب بھی، درس پڑھ رہا جب بھی، وضو کر رہا جب بھی، نماز پڑھ رہا جب بھی، قادحن، اس کے بعد کہا یہ نوعیت جو ہے اس کی شکل کیا ہے، یعنی محنت مشقت ایسے کرنی ہے، فملاقی ہے، اب اس کا اس سیر کا نتیجہ کیا ہے، اس سفر کا نتیجہ کیا ہے؟ خوب سفر آپ بتا دیا، اختتام آپ کو بتا دیا، نتیجہ کیا ملے گا؟ فملاقی ہے. بس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں ایک ملاقات حاصل ہونے والی، ایک دیدار حاصل ہونے والا ہے، ایک میٹنگ ہے تمہاری. در حقیقت ملاقات لقاء سے ہے، اس کو لقاء الہی کہا جاتا ہے، یعنی ملاقات و پروردگار. یہ آیت اپنے چھوٹے سے الفاظ اور مختصر الفاظ کے ساتھ ایک بہت بڑا وسیع پیغام رکھتی ہے. انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس میں اس کا جسم بھی ہے، اس کی جان بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حقیقی زندگی جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، جو اخلاقیات سے عبارت ہے، جو اس کی اصل زندگی سے عبارت ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. انما بعثت، میں صرف اور صرف اس کام کے لیے مبعوث ہوا ہوں، میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں. کس کے لیے؟ لأتمم، تمام کروں، پورا کروں، تکمیل تک پہنچاؤں. مکارم الاخلاق، اخلاق کے مکارم کو، اخلاقی خوبیوں کو، اخلاقی اچھائیوں کو، صرف اخلاق کو نہیں بلکہ اخلاق کو اس کی بہترین صورت کے ساتھ کامل کرو. یعنی ایک انسان کی عظمت، ایک انسان کی شرافت، ایک انسان کی قدر و قیمت اسی وقت ہے کہ جب وہ اپنے اخلاق کی طرف متوجہ ہو. انسان کی صورت سے، انسان کے جسم سے، انسان کے چھوٹے بڑے ہونے سے، یا انسان کی جلد کی رنگت سے اس کی انسانیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کوئی انسان ہو سکتا ہے قد میں چھوٹا، کوئی انسان قد میں بڑا ہو، کوئی فروہ جسم کا مالک ہو، کوئی لاغر جسم کا مالک ہو، کوئی گورا ہو، کوئی سانولا ہو، کوئی کالا ہو، مختلف ہے. کوئی کسی اور خطے سے ہو، کوئی کسی اور کلچر سے ہو، کسی اور زبان سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل جو چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. اتقاکم افعل تفضیل کے معنی میں آئے گئے. کیا مطلب؟ یعنی جو سب سے زیادہ باکردار ہے، سب سے زیادہ باتقوا ہے. خب اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم آیت اللہ جواد عملی کی ایک تفسیر ہے، تفسیر قرآن موضوعی کے نام سے، تفسیر قرآن موضوعی، اس کی جلد ہے مراحل اخلاق. اس مراحل اخلاق کو ذہن میں تھا کہ اگر طے یہ ہو کہ یہاں پر آئیں اور گفتگو کریں تو اس کتاب کو مد نظر رکھیں. اور اس کتاب میں دو قسم کی گفتگو کی گئی ہے، ایک سلبی اور ایک ایجابی. اخلاق میں کچھ چیزیں سلبی ہیں، یعنی آپ نے اخلاق سے دور کرنی ہے، اپنی ذات سے دور کرنی ہے، سلب کرنا ہے. کچھ ایجابی ہیں، یعنی آپ نے ایجاب کرنا ہے، آپ نے وجود میں لے کر آنا ہے، یا ایجادی کہیں آپ، یعنی آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. جب تک کہ انسان ان دو میدانوں کا علم حاصل نہ کرے، وہ اخلاق کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ اخلاق اتنا زیادہ قیمتی، اتنا زیادہ باشرف ہے کہ رسول اللہ کے لیے کہا، لو کنت فظا غلیظ القلب، اے رسول اگر آپ بد اخلاق ہوتے، نعوذ باللہ، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولہ، لوگ آپ سے دور ہو جاتے، لوگ آپ کو چھوڑ دیتے. لو یعنی اگر، اے رسول اگر آپ کا اخلاق ایسا نہ ہوتا تو لوگ آپ کو چھوڑ دیتے. یعنی خداوند عالم ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمارا رسول بھی اخلاق اور اخلاقیات کی پابندی نہ کرے، مزین نہ کرے، تو لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ اخلاق کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یا تین مباحث ہیں اخلاق کے جو بنیادی مباحث تصور کیے جاتے ہیں۔ یقیناً آپ کے سنے ہوئے ہوں گے، صرف تکرار کے لیے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تکرار ہو۔ پہلی ہے تخلیہ، دوسرا ہے تحلیہ، اور تیسرا ہے تجلیہ۔ تخلیہ یعنی خالی کرنا، تخلیہ باب تفیل سے ہے، ٹھیک، یعنی آپ نے اسٹرگل کر کے، محنت کر کے ایک چیز کو باہر نکالنا ہے، وہی سلب کرنا ہے، آپ نے ہٹانا ہے۔ دوسرا تحلیہ حلیت سے ہے، حلیت کو زینت دینے کو کہا جاتا ہے، تو پہلے آپ خالی کریں گے پھر آپ زینت دیں گے۔ اس کے بعد تجلیہ، اس کے بعد منزل آتی ہے تجلی کی۔ تجلی یعنی نور خدا پھر انسان میں چمکتا ہے، پھر نور خدا منعکس ہوتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب نمازیں پڑھتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ و پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کاج کرتا ہے۔ اس منزل پر، یہاں پر خدا عند عالم تجلی کرتا ہے انسان۔ خوب، ایک عام مومن کے لیے حدیث قدسی میں کہا ہے خدا عند عالم نے، کنت بصرہ الذی یبصر بہ یبصر بہ، کنت السمع الذی یسمع بہ، کنت لسانہ الذی ینطق بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اس مومن کے لیے جو مستحبات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام کرتا ہے۔ خوب، جب ایک مومن اس منزل پہنچ سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہوگا اس کی آنکھوں کو عین اللہ کہیں گے، اس کی زبان کو لسان اللہ کہیں گے، پھر اس کا ایسا ہر کام پھر خدا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر وہ وجود مبارک، اگر تلوار چلا تو ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت کا قائم قرار پاتا ہے۔ اس کا سونا جو مادی ترین کام ہے، سونا انسان کا سو جاتا ہے، ایسا انسان اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، سو جاتا ہے، بعض اوقات اسی حالت خواب میں نجس بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب علی بستر پہ سوئے تو علی کے بستر پہ سونا ایسی عبادت بنتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ بس انسان اس منزل پہ پہنچا جہاں سونا، جہاں کام کرنا، جہاں پر در حقیقت بات چیت کرنا، وہ سب عبادت بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ خوب، ابھی تو آپ بقول معروف مولوی تو نہیں بنے نا، انشاءاللہ جب مولوی بنیں گے، شادی ہوگی اور بیگم آئے گی آپ کی، تو پھر آپ جب بیگم سے کہیں گے آئی لو یو، تو پھر آئی لو یو کا جی خدا عند عالم ثواب دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہو یعنی بیوی سے ہم کلام ہونا بھی، بیوی کو دیکھنا بھی ثواب بن جاتا ہے، ٹھیک؟ جیسے آپ ماں باپ ہیں، آپ ان کو پیار سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ہے۔ آپ اپنے بھائی کو پیار سے دیکھیں گے، ثواب ہے، بیٹے کو پیار سے دیکھیں گے، ثواب ہے۔ یعنی دیکھنا بھی در حقیقت سب کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے، خدا کے لیے، تو پھر کیا ہے، ہر چیز جو ہے اس نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، تو پھر اس کا سونا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، جاننا بھی، سونا بھی، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس یہ تین بنیادی تعلیمات ہیں اخلاق کی۔ اخلاق کی قدر و قیمت کیا ہے؟ کہ انسان کا شرف، انسان کی قیمت، انسان کی عظمت اخلاق سے. اگر اخلاق نہیں ہے انسان میں تو وہ بے قیمت انسان ہے, اس کی ویلیو نہیں ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. خوب مثلا یہ ٹیلی ویژن یہاں رکھا ہے بہت اچھا ہے, اس سے بڑا ٹیلی ویژن لا کے لگ دوں لے گا اگر نہ چلے جی. ہاکنگ والوں نے جو ٹیلی ویژن کیا ویسے جو کام ہی نہیں کر پائے, بہت خوبصورت پین لا کے دوں آپ کو لیکن اندر ریفل ہی موجود نہیں ہو, ٹھیک ہے, تو وہ بیکار ہے آپ کے لیے. انسان کہ جو انسان ہو بما ہوا انسان اپنے جسم و مادیت کے لحاظ سے, لیکن اگر اخلاق نہیں ہے روح نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے وہ بے قیمت انسان ہے. اصل انسان کون ہے کہ جو اخلاق رکھتا ہو, کردار رکھتا ہو. خوب تین چیزیں بیان کروں تیزی سے اور گفتگو کو تمام کروں. پہلی چیز کیا ہے؟ تخلیہ, خالی کرنے اپنے آپ کو. خوب مثال کے طور پر یہ گلاس ہے مثلاً, خوب اس میں آپ نے پانی پینا ہے, ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے پانی پینا ہے لیکن اس میں نجاست پڑی ہوئی ہے, آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کو خالی کریں گے, دھوئیں گے, تخلیہ کریں گے. جب یہ تخلیہ ہو گیا, خالی ہو گیا, اب یہ قابل استعمال ہے. اب آتا ہے تحلیہ, اس کو زینت دیں گے, اس میں ڈالیں گے جو بھی آپ نے مشروب پینا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری منزل ہے تجلیہ کی, پھر اس کے بعد نور خدا چمکتا ہے, اس کے بعد نور الہی منعکس ہوتا ہے, اس کے بعد خداوند عالم کی صفات انسان میں ظاہر ہوتی ہیں. خداوند عالم ایک جملہ کہوں, تھوڑا سا خطرناک جملہ ہے لیکن علماء اخلاق فرماتے ہیں انسان کو خدا جیسا ہونا ہے. یہ خدا جیسا ہونا حدیث قدسی میں آیا ہے, عبدی اطعنی فجعلک مثلی. خوب جو فلسفہ پڑھا ان کے لیے بڑی خطرناک حدیث ہے, عبدی اطعنی فجعلک مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کا, یعنی میرا ہو جا, جب تو میرا ہو جائے گا تو تجھے اپنے جیسے بنا لوں گا. انسان اصل کاپی بننا ہے خدا کی, لیکن کس طرح سے؟ اطاعت کے لحاظ سے. ظرفیت الگ الگ ہے, وہ خدا ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ رحمان ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے. میں اس کی اتباع میں, اس کی پیروی میں, اس کی اطاعت سے, اس کی عبادت سے میں بھی غفار بن سکتا ہوں, میں بھی رحمان بن سکتا ہوں, حتیٰ خلاق بھی بن سکتا ہوں میں, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق کیا ہے. انی اخلق باذن اللہ, اذن الہی سے. مردوں کو زندہ بھی کرنا ہے اذن الہی سے. خوب انسان مظہر بن جاتا ہے, مظہر کا مطلب ہے ظاہر, مظہر مفعل کے وزن پر ہے, اس میں مکان ہے یعنی جہاں سے ظاہر ہوتا ہے. ناد علی مظہر لا جائے, ناد علی اس علی کو پکارو جو مظہر عجائب ہے. خوب کیوں مظہر عجائب ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا کا ہے. جب انسان خدا کا ہوتا تو خدا پھر اپنی خدائیت اسے دے دیتا ہے. تخلیہ کیا ہے؟ تخلیہ در حقیقت خالی کرنا ہے اپنے آپ کو. تخلیہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. بس یہاں پر پھر گفتگو ہے کہ انسان کیسے تخلیہ کرے, تقویٰ کے ذریعے سے, اطاعت کے ذریعے سے. اور اس تخلیہ میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے گناہوں سے دوری. گناہوں سے دوری واجب ہے انجام واجبات سے زیادہ. انجام واجبات سے زیادہ کیا ہے؟ گناہوں سے دوری. ایک چیز جب تخلیہ ہو گیا, اب آتا ہے تحلیہ. تحلیہ یعنی زینت دے, یہی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اخلاقیات. خوب نماز نماز کے وقت, روزہ روزے کے وقت, حج حج کے وقت ہے, لیکن اخلاقیات, اخلاق تو 24 گھنٹے ہیں نا, ایسا تو نہیں اخلاق تو کوئی ٹائم. اس لیے اخلاقیات کا دائرہ بڑا ہے, نماز کا دائرہ چھوٹا ہے, مخصوص وقت ہے نماز کا, روزے کا مخصوص وقت ہے, حج کا مخصوص وقت ہے. زکوٰۃ اپنے نصاب کے تحت واجب ہے, خمس اپنے نصاب کے تحت واجب ہے, لیکن اخلاقیات. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں کمرے میں ہوں, میں وضو کرنے جا رہا ہوں, میں کھیل کے میدان میں ہوں, میں مارکیٹ میں ہوں, اخلاقیت کے دعوے بہت بڑا ہے. اس اخلاقیت کو رنگ کیسے دیں گے؟ کہا کہ نماز کے ذریعے سے. اپنے ہر کام کو نماز کا تابع بنا لو. وہ جو کہتے ہیں کہ نماز سے کہو مجھے کام ہے, کام سے نہیں مت کہو کہ مجھے مثلا نماز پڑھنی ہے. بہت سے لوگ الٹا کر دیتے, بہت سے لوگ سیدھا کر دیتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. وہ کہتے ہیں جناب ہمیں کام ہے, ہم نماز پڑھیں گے. نہیں, آپ کیا کریں, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. اس لیے مولا علی نے کہا اپنے ہر کام کو تابع بنا لو. جس کا ہر کام تابع نماز ہو گیا اس کی اخلاقیت خود بخود آپ دیکھیں گے کہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو اب کیا ہے کہ وہاں پر تخلیہ کے بعد منزل آتی ہے تحلیہ, اس کے بعد تجلیہ, پھر اس کے بعد خدا کا نور چمکتا ہے, پھر اس کے بعد خدا متجلی ہوتا ہے, پھر خدا کہتا ہے آ میرے بندے میں تیری آنکھیں بن جاؤں, میں تیرے کان بن جاؤں, میں تیری سماعت بن جاؤں, میں تیری زبان بن جاؤں. وہ یہ ہے اخلاق. اب ظاہر بات ہے کہ دیکھنے کو کیا آئندہ ہم اس گفتگو جاری رکھ سکے یا نہیں, اسی حساب سے گفتگو جگہ لی. خلاصہ در حقیقت اس آئے مجید کا یہ کہ اے انسان تم ایک حالت سفر میں ہو, اور یہ سفر جو ہے وہ معمولی سفر نہیں ہے. آخر میں تو بہت بڑی میٹنگ اصل میں تمہاری ہے, وہ خدا سے ملاقات ہے. اب وہ لقاء ایسے نہیں ہے کہ وہ لقاء مثلا آپ نے مجھے دیکھا آدھا گھنٹہ آپ میرے پاس بیٹھے اور میں آپ کے پاس بیٹھا ملاقات ہوئی میں چلا گیا. وہ جو لقاء الہی ہے, وہ جو ملاقات پروردگار, وہ ایسے نہیں کہ ہم وہاں پہنچیں گے 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال کے بعد اور خدا کو دیکھیں گے خدا حافظ. نہیں, اصل کام تو وہاں سے شروع ہوا ہونا ہے. یہ تو سب مقدمہ تھا, دنیا کی زندگی تو مقدمہ تھا, برزخ تو مقدمہ تھا, تاکہ ملاقات با پروردگار جو ہے وہ انجام پائے. آئے وہ 10 منٹ کی ہوگی, اور یہ آپ پر ہے, یہ مجھ پر ہے کہ میں اس ملاقات کے لیے کتنی آمادگی رکھتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوڈ کراتے ہیں اپنے موبائل میں بیلنس. کتنے روپے کا لوڈ کرائیں گے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اسی حساب سے آپ کا جو بیلنس ہے وہ چلتا رہتا ہے. خدا سے ملاقات کوئی ایسی ہے کہ میں مثلا بیلنس یہاں سے ڈلوا کے جاؤں خدا سے آدھے گھنٹے کی, ایک گھنٹے کی, 4 مہینے کی, 6 مہینے کی, 8 سال کی ملاقات ہے. نہیں, یہ تو مقدمہ تھی زندگی. یہاں جو تیاری کی اس کا نتیجہ کیا, تجلی ہے. اس دنیا میں بھی تجلی ہے اور آخرت میں, اصل تجلی وہاں پر ہے. اس دنیا میں در حقیقت تجلی ہے. پس انسان جو ہے وہ پابند ہے کہ اپنے آپ کو عبد الہی, بندہ خدا, اس حیثیت سے تربیت کرے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکے. خب آخر میں چند کلمے میں اور گزارش پیش کروں گا, مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد پر. الاخلاق هو مقولة قرآنية, والقرآن يحص على الاخلاق وتحصيل الاخلاق وتأديب الاخلاق. لابد الإنسان أن يتحصل, أن يتعلم الأخلاق والتعليمات الأخلاقية لنفسه, لبدنه ولروحه, وهو 3 أنواع. الأول تخلية, الثاني تحلية, والثالث التجلية. تخلية يعني لابد الإنسان يسلو من نفسه الأخلاق الرذيلة, العادات المادية الحيوانية. أريد أن آكل الغداء العشاء, لابد أن آكل بالاحترام بالأدب بالطمأنينة بالهدوء بالسكون, الأول مثلا بالابتداء بسم الله الرحمن الرحيم والآخر الحمد لله البلد هو الأكل الإنساني. ولكن الإنسان مثلا هو يأكل ويأخذ مثلا دجاج ويأكل من أسنانه هكذا مثلا بيتزا أو مثلا ماذا تقولون برجر خوب. هذا أكل ليس أكل الإنساني هكذا بالأسنان لا هذا ليس شرفا للإنسان لابد أن تأخذ الخبز وبعد تضعه في فمه هذا خوب. الأكل الشرب النوم الدرس المباحثة كل شيء الأول هو تخلية لابد ينبغي للإنسان أن يتحسن الأخلاق الأعلى الثمن أخلاق الثمن يعني له قيمة وله شرف وله عظمة لابد أن يسلم كل المفاسد الأخلاقية ويجتنب كل الذنوب وكل شيء يبتعد الإنسان من الله ومن رسوله ومن الأئمة على الخصوص الإمام الموجود القائم الحاضر الإمام صاحب الأصل والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في المرحلة الأولى الإنسان يلتزم بالتقوى ليس بالتقوى الخالية التقوى الإلهية يا أيها الإنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعض المفسرين وبعض العرفاء يقولون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما معنى إن الإنسان يموت بعد 60 سنة وسبعين سنة هذا هو معناه ولكن معنى الإرفاني هو ولا تموتن يعني هذا الوقت لا يموت لا يموت إلا وأنتم فيه في هذا الوقت وفي هذا الثاني وفي هذا في هذه الدقائق أن تكون الإنسان إنسانا كاملا إنسانا سليما قال مولانا أمير المؤمنين الإسلام إن أوقاتك أجزاء عمرك فلا تفرد إلا فيما تنجيك ماذا يقول الإمام علي؟ إن أوقات يعني هذا منت مثلا دقائق ثانية يوم مثلا أسبوع خب شهور سنة هذا كل وقت خب إن أوقاتك خب أنا أجلس 10 دقائق هنا خب هذا وقت عندي موجود عندي موجود مثلا 10 دقائق نصف دقيقة مثلا نصف ثانية مثلا نصف مثلا ساعة موجود هنا أنا أتكلم معكم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني هذا الوقت لا يجري هذا الوقت يعني لا يموت إلا وأنا أحي أنا حي في هذا الوقت مثلا الإنسان يريد أن ينام قبل النوم إذا يتوضأ نومه كل الليل يكتب له عبادة لماذا؟ هو في حالة توضؤ خب يعني هذا الليل لا يموت لماذا؟ هو في عبادة الله أنا آكل خب لابد أن آكل خب آكل ولكن آكل بسم الله الرحمن الرحيم والآخر الحمد لله رب العالمين هذا الأكل يكون عبادة الله الدرس وقت مثلا نصف ساعة مثلا انا في مدرسة صحيح مقابل استاذ خب هذا وقت ربما يموت ربما حي كيف احيي هذا الوقت الصرف ومدرسة مثلا اذا كان طلب علمي لله هذا الوقت حي وإذا كان الوقت في الدرس لنفسه أو للرياء أو للسمعة أو بقول برو الشو أوف أو ديكاوا أو رياكاري مثلا هم هذا الوقت يموت بس لابد للإنسان أن يحصل التقوى الإلهية ما هو التقوى الإلهية؟ يلتزم بالواجبات الشرعية والمحارم الإلهية هذا هو مرحلة أولى وبعد مرحلة ثانية وثالثة إن شاء الله بعد إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا ويوفق بالدرس إن شاء الله وبالطلب وبالتقوى وبالتحصيل إن شاء الله الله تعالى سدوائك وأبكو طلب علم اس راہ میں اپنی راہ کا مسافر قرار دے اور آپ جو کچھ بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ سب خدا کے لیے ہو اللہ رب العزت کے لیے ہو اور اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اخلاق کو حاصل کرنے اور اس کے لوازمات کو انجام دینے اور اپنی حقیقی حیات کو پانے کی توفیق مرحمت فرمائے بر محمد وآل محمد صلوات